بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. پارے سات کے شروع میں حق تعالی شانہ نے ایک مضمون یہ بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین. اپنی طرف سے حلال کو حرام مت کر دو، اور حد سے تجاوز مت کرو، حد سے مت بڑھو. اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں. جو چیزیں اللہ نے تم کو حلال اور پاکیزہ عطا فرمائی ہے ان میں سے کھاؤ. اللہ سے ڈرو اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اے ایمان والو، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، تمہاری لغو قسموں میں پکڑ نہیں ہونے والی ہے، لیکن جس کا تمہارے تم نے دل سے ارادہ کیا ہوا ہے ان قسموں پر پکڑ ہوگی. ان کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے، جو کھانا تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑا پہنانا ہے، یا غلام آزاد کرنا ہے. جو شخص یہ چیزیں دینے کے لیے نہ پائے تو 3 دن کے روزے رکھ لے. یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے. قسمیں 3 قسم کی ہوتی ہے. ایک قسم یہ ہے قسم کی پچھلی بات پر جھوٹی قسم کھا لے، کوئی واقعہ انجام دے، کوئی بات کرے اور اس کے بعد بولے کہ میں بولا ہی نہیں، اللہ کی قسم نہیں بولا، جھوٹ بول دے مثال کے طور پہ. تو جھوٹی قسم کھانا گناہ کبیرہ ہے. پچھلے واقعے پر اگر قسم کھائی ہے تو وہ گناہ کبیرہ ہے، اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے، بڑا گناہ ہے. اور ایک قسم وہ ہوتی ہے جو لغو ہوتی ہے، جیسے عربوں کو بہت عادت ہوتی ہے واللہ واللہ بولنے کی، واللہ ہے، تاللہ ہے، باللہ ہے، اور بہت سارے اپنے لوگوں کے بھی اللہ کی قسم بولنے کی عادت ہوتی ہے. تو جو قسم صرف زبان پر جاری ہوتی ہے بغیر کسی ارادے کے، ان پہ پکڑ نہیں ہے. تیسری قسم کی قسم وہ ہوتی ہے جس میں بندہ بالارادہ یہ کھاتا ہے کہ اب تک میں یہ کام کرتے آ رہا، اللہ کی قسم آئندہ نہیں کروں گا. آئندہ کے لیے اگر قسم کھاتا ہے تو وہ اصل قسم ہے جس کے توڑنے پر پھر کفارہ ہے. جس مثال کے طور پر کسی نوجوان بندے نے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم آئندہ سے یہ گناہ نہیں کروں گا، پھر کسی وجہ سے مبتلا ہو گیا اور گناہ کر لیا، تو اب اس کا کیا کفارہ ہے؟ اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، صبح شام 2 وقت کا کھانا کھلانا 10 مسکینوں کو. اگر کھانا نہیں کھلا سکتا ہے تو کپڑے پہنائے، کپڑے نہیں پہنا سکتا ہے تو غلام آزاد کریں. اوپر تک جا رہا ہے مسئلہ، آسانی پہلی والی چیز میں ہی ہے. 2 وقت کا کھانا کھلا دے، قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا. کسی بندے کے پاس میں قسم کا کفارہ دینے کے لیے نہ کھانا ہے، نہ پیسے ہے، نہ اسی طریقے سے کپڑا ہے، نہ غلام ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 روزے رکھ لے. ایک قسم توڑنے کا کفارہ 3 روزے رکھ لینا ہے. واحفظوا ایمانکم، آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کفارہ تو ہے لیکن اپنی قسموں کو محفوظ کرو، جو قسم کھائی ہے اس کو پختہ رہو اس پہ. ذالک کفارت ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذلک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون. جوا تمہارے لیے حرام ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والاجسام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا. شراب ہے، جوا ہے، اور تیر ڈالنا ہے، اور اسی طریقے سے تیروں کو نکالنا ہے، بتوں کو رکھنا ہے، نصب کرنا وغیرہ، یہ سب شیطان کے عمل میں سے گندگی ہے، ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. شراب کے حرام ہونے کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن میں حرام بول کے کہاں آیا، قرآن میں شراب کے بارے میں حرام بول کے کہاں آیا ہے. تو شیطان کا گندا عمل اگر کہہ دیا جا رہا ہے اور اللہ پاک اس کو کہہ رہے ہیں فج تنیبو، ایک تو یہ فرما رہے ہیں کہ شیطانی عمل میں سے گندا عمل ہے شراب، دوسری بات یہ فرما رہے ہیں فج تنیبو، بچو اس سے. تو اللہ کے حکم کے کرنا ضروری ہے اور اس کے خلاف کرنا کیا ہوا؟ حرام ہی ہوا نا. تو بعض دفعہ بات خود بخود سمجھ میں آتی ہے، حرام کا لفظ ہونا ضروری نہیں ہے. شیطانی عمل کہا جا رہا ہے، گندگی اس کو کہا جا رہا ہے، پھر بتایا جا رہا ہے کہ بچو اب اس سے، تو یہ عمل کیا ہوا پھر؟ جائز تھوڑا ہی ہوا، حرام ہی ہوا یہ. تو یہ کہنا کہ قرآن میں حرام لکھا ہوا نہیں ہے، ہر بات لکھی ہوئی ہونا ضروری نہیں ہے، کچھ باتیں عقل سے بھی سمجھنے کی ہوتی ہے. اگر یہ باتیں ایسی نہ ہوتی تو پھر مدینہ میں شراب کیوں بہائی جاتی؟ और घुट्टी में पड़ी हुई थी उनकी, तो ऐसा लग रहा था जैसे न शराब की नदियाँ बह रही है और शराब की जो है नाला बह रहा है मदीने की गलियों में। जब ये आयतें नाजिल हुई तो सब ने अपने अपने पूरे शीशे ला करके फोड़ दिए थे, पूरी जमी हुई शराब को बहा दिया था। अगर वो हराम नहीं समझते तो बहाते क्यों, पीते रहते फिर। तो ये किस्म के नए नए किस्म के लोग ढकोसले पैदा करने वाले पैदा हो रहे हैं इस ज़माने के अंदर। दूसरी अहम चीज़ है मैसर, जुआ। जुए के अंदर लॉटरी की बहुत सारी किस्में हैं, लॉटरी हराम है, जुआ उसी को कहते हैं। वो लॉटरी जो ये अपने इसके अंदर जो लॉटरी होती है, जितने गैस स्टेशंस होते हैं वो पूरा मैसर है, वो हराम है कुरान पाक की आयत से। फज तनीबू, अल्लाह ने एक तो शैतानी अमल करार दिया, दूसरे फरमाया कि वह हराम है। जुए की एक किस्म हम लोग नहीं समझते, आम तौर पर वालमार्ट में इधर उधर रखे हुए रहते वो टेडी बेयर वगैरह लेने के लिए, उससे पकड़ के निकालते थे, $2 डाले, $5 डाले, बॉल आगे आ गया नहीं आया ख़त्म, वो भी जुआ है। अगर आप डाल दिए पैसे, आप पकड़ नहीं सके, मिसाल के तौर पे टाइम आपका हो गया, टाइम आउट हो गया, तो आपके $5 गए नहीं गए, मिला क्या आपको, कुछ भी नहीं मिला। तो जिसके अंदर मनफात नहीं मिल रही हो वो जुआ होता है, एक तरफ से पैसा लग रहा है दूसरी तरफ से कुछ भी नहीं आ रहा, तो जुए की किस्म है वो। लोग ये समझते हैं कि वो ठीक है, वो ठीक नहीं है। वो बहुत सारे लोग जैसे मिसाल के तौर पर जाते हैं रिंग डालते, जिसके ऊपर रिंग पड़ गया उसको ले लेना रहता, वो भी जुआ है। बहुत सारे लोगों को ये मामूली मामूली छोटी चीज़ें नहीं मालूम है कि रिंग डालते हैं, रिंग डालने पर जो चीज़ आ गई उसको उठा लेने का है, अगर नहीं आई रिंग बेकार आपका गया तो आपके पैसे गए, उसके बदले में क्या आया आपको, कुछ भी नहीं आया। तो यही जुबा है, इसी को मैसर कहा गया है। वलनसाब वलज़िला मुरिसमिन अमल शैतान, अनसाब भी है, बुतों की किस्में हैं। और तीर फाल निकालना, फाल निकालने की किस्म बहुत अरबों में भी थी, ज़माने जाहिलियत में भी थी, और अभी भी गांव देहात वगैरह में पाई जाती है। वो बेचारा वो फाल निकालने वाला तोते को लेके आता, कभी कभी अपने थैले में से निकाल के, खुद ₹1 2 रुपये का कारोबार कर रहा, खुद की किस्मत नहीं बना लिया, दूसरों की किस्मत क्या बनाएगा। उसका कारोबार भी ₹1 2 रुपये का ही है, ₹5 10 रुपये का ही है, अब दूसरों की किस्मत क्या बनाए। वो तीर निकाल निकाल के बोलता है कि ऐसा होगा, हाथ बताओ तुम्हारा, इसमें पत्ते में ये बता रहा है, फलां बता रहा है। तोता आता है, वो निकाल के कार्ड बता देता, पूरी किस्मत हो जाती। कभी कभी ऐसा शैतानी भी काम होता है कि वो तोता निकालने के बाद में बहुत सारे लोगों को वैसा होता भी है, जो लोग शक में आ जाते, अरे मेरे को हुआ था बचपन में ऐसे ही, कि एक मरतबा हमारा फाल निकाले थे, तोता आके निकाला था, और जैसा उन्हें बोला था बोलने वाला जोगी वो वैसे ही हो रहा। तो शैतानी अमल है वो, कभी कभी मैच हो जाता, मैच होने की वजह से, उसकी वजह से हुआ ऐसा नहीं बोल सकते, यही तो इम्तिहान है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, यही तो इम्तिहान है, उसकी वजह से हो रहा है या अल्लाह की वजह से हो रहा। खैर और शर की तकदीर अल्लाह की तरफ से है, यही तो समझने का है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा और उनके परिंदों को पैदा करने का, यानी फूंक मार करके अल्लाह तबारक व तआला की जात से ज़िंदा करने का, मुख्तलिफ़ अनावीन बहुत सारे कुरान पाक में बयान किए गए हैं, कि एक सफ़ा कुरान पाक का उन मज़ामीन पर मुश्तमिल होता है, ये जो घंटों चाहता है। अब इतना वक्त नहीं है हमारे पास में, जो चीज़ें सुना सकते हैं सुनाई जा रही हैं। पारे 8 में हक़ तआला शानुहु ने हज़रत इब्राहिम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का तफसीली वाक़िया बयान फरमाया है सूरह आराफ के अंदर। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास शैतान जिस तरीके से आया, और एक तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको पैदा फरमाया, पैदा करने के बाद में फरिश्तों से कहा आदम के सामने सरेंडर हो जाओ। बाद में मुफस्सरीन ये तर्जुमा करते हैं, मतलब बयान करते हैं, आदम को सजदा करो का मतलब था आदम के आगे सरेंडर हो जाओ। तो शैतान ने कहा कि हम नहीं सरेंडर होते, सजदा नहीं करते। फसजदू इल्ला इब्लीस, इब्लीस के अलावा सब फरिश्तों ने सजदा कर लिया। लम यकुम मिन साजदीन, सजदा करने वालों में से नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया मा मनअका अल्ला तसजुदा इज़ अमरतुक, जब मैंने कहा था तो सजदा क्यों नहीं किया, किस चीज़ ने तुझे रोका। कहने लगा अना खैरुम मिन, आदम से मैं बेहतर हूँ। खलक़तनी मिन नार, आपने मुझे मिट्टी आग से पैदा किया, आग की सिफत ऊपर को उठना है। वह खलक़तहु मिन तीन, आदम को आपने मिट्टी से पैदा किया, मिट्टी की सिफत नीचे को जाना है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में इब्लीस ने कहा कि मुझे आपने आग से पैदा किया, आदम को मिट्टी से पैदा किया है, लिहाजा मैं मेरा काम उठने का है, मैं झुकने का नहीं, आदम के आगे झुकूंगा नहीं। क़ाल फ़हबित मिन्हा, अल्लाह ताला ने फरमाया कि तू खिलाफ वर्जी कर चुका है, रांदे दरगाह हो गया, हमारी बारगाह में मर्दूद हो गया, निकल जा यहाँ से। फ़मा यकूनु लका अन ततकब्बरा फ़ीहा फ़ख़रुज इन्नका मिनस सागिरीन, निकल यहाँ से जन्नत से, तू ज़लील है। क़ाल अंज़िरनी इला यौमि युबअथून, मुझे मोहलत दीजिए जिस वक्त लोगों को उठाया जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मोहलत है तुझे, इन्नका मिनल मुनज़रीन। قال فبما اغویتنی لا اقعدن لهم صراطک المستقیم، آپ نے جو مجھے مہلت دی ہے اب میں لوگوں کو بھٹکاؤں گا، لوگوں کے راستے میں بیٹھوں گا، صراط مستقیم سے انہیں بیٹھ کر کے بھٹکاؤں گا، اور دائیں سے پیچھے، سامنے سے پیچھے سے، دائیں سے بائیں سے آؤں گا۔ ولا تجد اکثرهم شاکرین، اور ان میں سے تو اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوں گے۔ عجیب نقطہ مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ شیطان نے چار راستے بیان کیے، اوپر کا نیچے کا چھوڑ دیا، اوپر کا راستہ بھی اللہ کا ہے، نیچے کا راستہ بندے کا ہے دعا مانگنے کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے استعاذہ اگر کرے گا بندہ تو شیطان سے محفوظ رہے گا، اللہ سے پناہ مانگتا رہے گا، کیونکہ اوپر کا راستہ چھوٹا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، آگے سے آؤں گا، دو راستے چھوڑ دیے، ایک تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرے سے اوپر تو چھوٹا ہوا ہے، تو اوپر کا راستہ کھلا ہوا ہے، دعا مانگ کر کے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ ولا تجد اکثرهم شاکرین، قال اخرج منها مذءوما مدحورا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت سے نکل جا رسوا ہو کر کے، دھتکارا ہوا ہو کر کے۔ لمن تبعک منهم، جو بھی تیری پیروی کرے گا جہنم سے سب کے سب کو بھر دوں گا۔ کہنے لگا یا آدم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم رہو، تمہاری بیوی رہو جنت کے اندر، کھاؤ جہاں سے تم چاہو، اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ فوسوس لهما الشیطان، یہیں شروع کر دیا ابلیس نے، کہہ دیا تھا کہ بھٹکانا شروع کروں گا، وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وہ لیا تھا، مہلت لیا تھا، وہیں شروع کر دیا۔ وسوسہ ڈالا ان دونوں کو شیطان نے، لیبدی لهما ما وری عنهما من سوآتهما، تاکہ جس چیز کے ذریعے سے ان کی شرمگاہوں کو چھپایا گیا تھا وہ اس سے کو ظاہر کر دے۔ تو وسوسہ ڈال کر کے شیطان دونوں کے کپڑے اتارنا چاہا۔ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم سمجھنے کے لیے یہ نکلتا ہے۔ کہنے لگا ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ الا ان تکونا ملکین، اللہ تعالیٰ نے کیوں منع کیا ہے تم کو اس درخت سے؟ اس وجہ سے کہ تم دونوں فرشتے نہیں بن جانا، تمہارے اندر ملکوتی صفات آ کر کے تم فرشتے نہیں بن جانا، اس لیے اور منع کیا اللہ نے، اگر تم کھاؤ گے تو تم بھی فرشتے بن جاؤ گے۔ او تکونا من الخالدین، یا اس لیے منع کیا ہے کہ ہمیشہ یہاں رہو گے، اس وجہ سے منع کیا ہے۔ وقاسمہما، دونوں کے سامنے کہنے لگا، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اللہ کی، انی لکما لمن الناصحین، تمہارا خیر خواہ ہوں میں۔ فدلہما بغرور، دونوں کو پھسلا کر کے دھوکے میں ڈال دیا۔ فدم اذاق الشجرۃ، جب دھوکے دیکھا انہوں نے کہ ایک بندہ جنت میں ہے، اللہ کی قسم کھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ جنت میں رہو گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹیمپروری روکا تھا ہم کو، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیشہ رہنے کے لیے تو تم کو نہیں روکا گیا تھا، نہیں کھانے کے لیے، لہذا ایسی صورت میں کھا سکتے ہو تم۔ یہ تو جنت میں ہی ہو رہا ہے نا، واقعہ آگے پیچھے کا ہے، قرآن پاک کی آیتوں میں تخلف بولتے ہیں اس کو، تخلف یعنی اگلے والے واقعے کو پہلے بیان کیا جاتا ہے کسی مصلحت سے، یعنی جب اس نے نافرمانی کی تو اللہ نے اس کو اعلان کر دیا، ڈکلیئر کر دیا، نکالا پھر بعد میں، ڈکلیریشن پہلے ہو گیا۔ فلما ذاق الشجرۃ بدت لهما سوآتهما، جب دونوں نے درخت چکھ لیا تو اللہ کی نافرمانی میں یہ بات آتی ہے کہ بندہ معصیت کی وجہ سے بے شرم ہو جاتا ہے، تو جیسے ہی ان دونوں کی جانب سے یہ لغزش ہو گئی حضرت آدم سے اور حضرت حوا سے، اللہ نے جنت کا لباس اتار لیا۔ معصیت کی یہ خصوصیت ہے کہ آدمی میں بے حیائی آ جاتی ہے۔ وطفقہ یقین، ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر ہے اور ابو البشر ہے، فوراً دونوں جو ہے اپنے جنت کے درختوں کو، پتوں کو لے کر کے شرمگاہ کو چھپانے لگے۔ وناداہما ربہما الم انکما عن تلکما الشجرۃ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم کو روکا نہیں تھا اس درخت سے کھانے سے؟ واقل لکما ان شیطان لکما عدو مبین، میں نے کہہ دیا تھا تم سے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اور بہت گڑ گڑا کر کے آہوزاری کے ساتھ دعائیں مانگی، اس موقع پر اللہ کی طرف سے ہی یہ دعا القا کی گئی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر آپ ہمیں نہیں بخشیں گے، ہمارے اوپر رحم نہیں کریں گے تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، لہذا بخش دیجئے، رحم کر دیجئے۔ تو یہ مقبول دعا ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو بیان فرمایا اور اللہ نے خود ان کو سکھایا ہے۔ پھر لمبا تفصیل واقعہ ہے کہ کیسے اس دعا کو سیکھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ ان کو دکھائی دیا، عرش الہی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا دیکھا، کلمہ لکھا ہوا دیکھا، اس کے واسطے سے دعا کی، اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، پھر انہوں نے یہ دعا کی، اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تک جو جنت میں رہنے تھا وہ نظام ختم ہو گیا ہے، قال اهبطوا بعضكم، اب یہاں ہوا وہ اب جنت سے اترو۔ تو پہلے کیا تھا، پہلے اعلان ہو گیا تھا کہ اب رہنے کے قابل نہیں ہے، یہ واقعہ ہونے کے بعد میں بتایا جا رہا ہے کہ اب چلے جاؤ۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. تمہارے لیے زمین میں تھوڑے دن تک رہنا ہے, قرار ہے, ٹھکانہ ہے, اور ایک وقت تک فائدہ اٹھا کر کے آنا ہے. قال فیہا تحیونا وفیہا تموتونا ومنہا تخرجون, اور فرمایا کہ اسی میں تم جیو گے, اسی میں تم مرو گے, اسی سے نکل کے پھر آؤ گے. یہ ضابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا. اور پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ اے بنی آدم, ہم نے تمہارے اوپر لباس کو نازل کیا ہے تاکہ تمہاری ستر کو چھپائے, اور تجمل اور زینت اختیار کرنے کے لیے. تقوی کا لباس اس سے بہتر ہے, یہ اللہ کی آیتوں میں سے ہے, تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. بہت اہم آیت ہے یہ. لباس کے دو مقصد بیان کیے گئے ہیں قرآن پاک میں. لباس کا ایک مقصد ہے ستر کو چھپانا, لباس کا دوسرا مقصد ہے آدمی اچھا لگنا, اچھا بھی لگے ستر بھی چھپے. سوآتکم ورشا لباسن یواری سوآتکم ورشا, تو ایسا لباس جو بدن کو ظاہر کرتا ہو, بدن کے شیپ کو, وہ لباس ستر کو چھپانے والا نہیں ہے. وہ لباس جو بدن کو چھپا دیتا ہے, جس سے شیپ وغیرہ نظر نہیں آتا, وہ لباس لباس ساتر ہے, وہ قرآن والا لباس ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لباس ایسا ہونا چاہیے جس سے بندہ تجمل اختیار کر لے, اسے اچھا لگے, زینت والا اختیار کرے وہ. تیسری بات اللہ رب العزت نے یہ فرمائی ہے, تقوی والا لباس اس سے بہتر ہے. ایک تو ظاہری لباس ہے, ایک آدمی کے اندر حیا, اخلاق, شرم, یہ چیزیں ہونا, یہ اعلیٰ درجے کی چیز ہے, جو اصل لباس ہے. جو ہوگا تقوی والا لباس جس آدمی کے اندر, پھر وہ ظاہری لباس کی بھی پابندی کرے گا. جو باطنی لباس کا اہتمام کرے گا, وہ ظاہری لباس کی بھی پابندی کرے گا. ظاہر کی بھی بڑی اہمیت ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی دل میں تقوی ہے, متقی دل سے رہے تو اچھا ہے, ہمارا دل اچھا ہے, پاکیزہ ہے ہمارا دل. لوگ اس طریقے سے اپنے پاک باز ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن علماء نے بات مثال سے سمجھائی ہے کہ دیکھو, لباس کا معاملہ کبوتر کے پروں کے جیسا ہے. پر اگر ہٹ جاتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ اپنے شکار سے محفوظ نہیں رہ سکتا. کبوتر ہو, چیل ہو, پرندہ ہو, کوئی بھی ہو, وہ اس کا لباس ہی ہے نا. اصل باڈی کیا ہے اس کی؟ پر کے علاوہ ہے. پر کے علاوہ بھی جی سکتا ہے وہ, کبوتر ہو یا کوئی بھی چڑیا ہو یا کوئی برڈ ہو, وہ پروں کے علاوہ جی سکتے ہیں. لیکن پر رہنے سے اس کی حفاظت ہوتی ہے. کس سے حفاظت ہوتی ہے؟ اس کو مارنے والے دشمن سے, شکاری سے, ہر قسم کے شر سے. ایسے ہی مسلمان کا لباس بھی اگر ساتر رہے گا, محفوظ رہے گا, سنت کے مطابق رہے گا, تو شیطان کے مکر سے, شیطانی آفتوں سے, شیطانی بلاؤں سے, شہوتوں سے آدمی محفوظ رہے گا. لباس کا یہ اثر ہوتا ہے, ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے. تو یہ کہنا کہ ہم باطن سے اچھے ہیں, ظاہر ہمارا کیسا رہے تو بھی چل جاتا, یہ بات غلط ہے. ظاہر بھی صحیح ہونا ہے, باطن بھی صحیح ہونا ہے. ظاہر صحیح ہوگا تو باطن صحیح ہوگا, اور باطن کا اثر ظاہر میں اچھل کر کے آتا ہے, ظاہر ہو کر کے آتا ہے. باطن صحیح ہے تو آپ جھلک کر کے آتا نا بھائی. چھلکنا کس کا مطلب ہے؟ چھلکنے کا مطلب یہ ہے کہ اندر کچھ ہے, تبھی تو چھلک رہا ہے. اندر نہیں ہے, چھلکے گا کہاں سے؟ بولتے ہیں کہ ہمارا دل پاک ہے, تو کیسا معلوم ہونا؟ معلوم تبھی ہوگا جب آپ ظاہر بھی کریں اس کو. تو اس لیے لباس کا اہتمام, ظاہر بھی ہمارا سنت کے مطابق ہونا چاہیے, باطن بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ.